الرحمن الرحيم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد. خدایا جو بیمار ہے جن کی دعا صحت کی التماس ہے خاص طور پر ہمارے نثار بھائی کو صحت کاملہ و عاجل عطا فرما، ہمارے تمام ناقص اعمال کو قبول فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام اہل ایمان اور ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے دشمنوں کو تباہ و برباد و ذلیل و خوار فرما، ہمارے شہر اور ملک میں امن استحکام مرحمت فرما، ہمارے سبھی مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری ساری دعاؤں کو مستجاب فرما. الی ارواح المؤمنین والمؤمنات ثواب الفاتحہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة.
محمد وآل محمد صلوات. اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں. اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، نیزے سے گر رہا ہے ننا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی ہے کس طرح سے بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا، ڈرنا نہیں ہے بیٹا، دادی کہیں گی تم سے ہاں میں تجھے سلاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تم رات کو ہمیشہ سنتے تھے ماں سے لوری، اب نیند آتی ہوگی پھر گود میں لٹا کر ناد علی سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، محمد والے محمد صلوات.
بر محمد والے محمد صلوات. بار دیو نال صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد. ہو ہو خورشید سر شاہ شید سر شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر جہاں جا
جاتا ہے روشن ہے دبیر پر کہ جہاں جاتا ہے مغرب ہی کی جانب گئے مزار حیدر مغرب ہی کی جانب گئے مزار حیدر یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے خورشید سر شاہ
بر محمد و آل محمد صلوات.
بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گرامی اشرہ مجالس سلسلے کی دوسری مجلس سزا محفل میں شروع ہو گئی ہے. جو میری آواز سن رہے ہیں اس التماس ہے کہ فرش ادا پر تشریف لے آئیں. برائے خوشنودی سید شہدا علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہ ہم سب تو ہیں غلام علی. ہماری کیا کہ ہم سب تو ہیں غلام علی. عدو نام علی بھی غیر دام علی جو کہہ رہے کہ نام علی نہ لے کوئی جو کہہ رہے کہ نام علی نہ لے کوئی وہ خود یہ کہتے ہوئے لے رہے ہیں نا جو کہے رقیق کے نام علی نہ لے کوئی وہ خود یہ کہتے ہوئے لے رہے ہیں نام علی ہماری کیا رکھے. تمام اجتماع سے تمام بادشاہوں پر شہندوری کے لیے تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے بخصوص بانیان میں حاضرین میں جو مومن مریض ہیں تمام کی جلد صحت یابی کے لیے تمام عزاداران مزدور میں کربلا کی سلامتی کے لیے جنت البقیع جلد تعمیر کے لیے اور امام زمانہ کے جلد الظہور کے لیے بار میں کے نعرہ صلوات پڑھیں. اللہ صلی علی محمد وعلی قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی سکینہ قید ہو کر شام کے زندہ میں جب آئی وہ پچھی اس اندھیرے گھر کی تاریکی سے گھبرائی مقدر نے اجل آفت کی پہلی رات دکھلائی زمین تو فرش تھی سایہ فگر چرخ مینا پپھی کے ساتھ رہتی تھی ناما کے پاس سو پپھی کے پاس رہتی تھی ناما کے پاس سو
ہوتی تھی برہنا سر کھڑی زندہ کے دروازے پر روتی تھی سکینہ
فاتحہ نظر شہدائے کربلا قبلہ موجود ہے. میں بس شہزادی سکینہ کی بارگاہ میں مصائب کے چند بند سماعت کرتا ہوں. برائے خوشنودی شہزادی سکینہ علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں. اللہ
جب کے دختر شبیر مر گئے زندہ میں جب کے دختر شبیر مر گئے دنیا سے دفعت سفر خود کر گئے کنبے کے دل پداغ جدائی کا دھر گئے غل پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئے جنت بسائی دے کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو بازو ہلا کے بانو ناشاد نے کہا بی بی پدھر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا ارے باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا بہا طاقت غنا اب سے گائے غضب سید زست و پا طاقت غنا اب سے ہائے غضب سرد دستو پا منہ دیکھتے ہی زیز کا نقشہ بدل گیا کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا کس وقت سانس رک گئے کب دم نکل گیا لوہا جوڑتی ہے یہ ماں سکینہ جا مجھ کو بلا لو تم ہو جاگا اے سکینہ ڈھونڈو نکل کے تم کو کہاں ہے سکینہ جا مادر کو قبر گئے یہ مکہ اے سکینہ جا مادر کو قبر گئے مکہ اے سکینہ جا میں جانتی ہوں موت سے بہتر حیات کو اب کون سو گا میرے پہلو میرا کو اب کون سو گا میرے پہلو میرا کو بچی یہ ماں تجھے کدھر اب ڈھونڈنے کو جا اے غم رسیدہ تو نے کہا مت کے دکھ تھا چھٹ کر پدر سے گھڑ کیا کھائے تماچے کھا بی بی رسے بندی تیرے گرد میں آئے بی بی رسن بندی تیری گرد میں آئے گا جو سختیاں فلک نے دکھائی وہ سہ گئے بندے جو چھلے گئے میرا منہ تک رہ گئے بندے جو چھن گئے میرا منہ تک رہ گئے زندہ میں جب کے دختر
فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياك نعبد واياك نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الولي الحميد الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق و مدبر الامر ومنزل القطر رب السماء والأرض والدنيا والآخرة وارث العالمين وخير الفاتحين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المبين والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صلوات سورہ آل عمران کی ایک آیت کہ جس میں اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام قرآن مجید میں بہت مختصر مواقع پر آیا ہے ان میں سے ایک آیت کو آپ کے سامنے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کیا تھا اور اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول وہ جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور جس طریقے سے قرآن ایک اہمیت رکھتا ہے کہ بعض اوقات انسان یہ سوال کرتا ہے کہ مولانا قرآن سے بات بتائیے قرآن سے بیان کیجئے وہاں تھوڑا تھوڑا ہمارے نوجوانوں میں کہ یہ مسئلہ آتا جا رہا ہے کہ وہ فرمان رسول کو اہمیت نہیں دیتا جبکہ بیان کیا گیا کہ صرف فرق یہ ہے کہ کچھ اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید وہ ہے جو قطعی الصدور ہے یعنی اس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا احادیث میں بس یہ ہے کہ اس میں یہ اختلاف موجود ہے کہ آیا یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے لیکن وہ احادیث کے جو مسلسل بیان ہو رہی ہیں جو مختلف راویوں نے بیان کی ظاہر ہے کہ وہ اسی طریقے سے اہمیت رکھتی ہیں جس طریقے سے قرآن مجید کی ایک اہمیت موجود ہے ہاں وہ الگ بات ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ بطور معجزہ نازل ہوئے ہیں احادیث کے جو الفاظ ہیں وہ بطور معجزہ نہیں ہیں یہ کل کی گفتگو کے حوالے سے ہماری بات چل رہی تھی اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ جس طریقے سے قرآن مجید نے انسانی زندگی کے حوالے سے وہ حل بتایا ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے اسی طریقے سے فرمان رسول کے اندر وہ حل موجود ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے بہت سے مسائل کو حل کر سکتا ہے اور اس میں وہ مسائل بھی آ جاتے ہیں کہ جو انسان کو ویسے پیش آتے ہیں وہ مصیبتیں وہ آزمائش وہ خوف وہ بلا وہ پریشانیاں جس سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور اسی طریقے سے وہ مسائل بھی آ جاتے ہیں کہ جو ایمان کے اعتبار سے انسان کو پریشان کرتے ہیں کہ ایمان کے حوالے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے تو انسان رجوع کرتا ہے اللہ کے رسول کے فرامین کی طرف یہ ایک عمومی جو بات بیان کرنے کی تھی وہ ہو گئی ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تذکرہ قرآن مجید میں کیا جا رہا ہے وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد فرامین رسول کو چھوڑ دیا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے جانے کے بعد فرامین رسول کو چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول کے جانے کے بعد کی تو بات بعد میں آئے گی جب جنگ احد میں جھوٹی افواہ پھیلائی گئی اس کے بعد ہی صورتحال یہ ہے کہ خود خدا تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے افعین ماتا او قتلا کہ اگر اللہ کے رسول تمہارے درمیان سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں انقلب تم علی اعقابکم کیا تم اپنے الٹے پیر پلٹ جاؤ گے کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے کیا اللہ کے رسول کی تعلیمات کو بھول جاؤ گے کیا دین کو بھول جاؤ گے اگر اللہ کے رسول تمہارے درمیان نہیں رہے تو اس کے باوجود بھی حق یہ ہے کہ ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھایا جائے
تو اب اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے افواہ سن کر ایسے افراد تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی بات کو بھلا دیا اور وہ یہ کہنے لگے کہ کوئی اللہ نہیں کچھ نہیں، جا کر مشرکین اور مکہ کی طرف جاؤ اور جا کر ان سے پناہ مانگو کہ ہم نے غلطی ہو گئی، اسلام قبول کر لیا تھا. وہ صورتحال آپ کو نظر آتی ہے. ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، وہ ایک الگ طبقہ ہے. لیکن ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، ان کے فرامین کی طرف انسان اتنی توجہ نہیں دے رہا ہے. اچھا، اب فرامین کی طرف کچھ لوگ توجہ دیتے ہیں تو بھی مسئلہ ہے. کیسے مسئلہ ہے؟ اب آپ کے سامنے کچھ مثالیں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آج مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، عمومی طور پر یہ چیز دیکھی گئی ہے. وہ کیا دیکھی گئی ہے؟ مثلا بلکہ روایت سے ہی آپ کو سمجھا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس لیے کہ کل بھی ایسا ہوا کہ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنی تھی وہ مکمل طور پر بیان نہیں ہو پائی، کیونکہ تشریح اور مثالیں دی گئی تو اس میں وقت نکل گیا. تو براہ راست اپنے موضوع کے اعتبار سے آپ کے سامنے روایت بیان کر رہا ہوں. روایت کیا ہے؟ روایت ہے کہ روی الشیخ فی الاختصاص، شیخ مفید کی روایت ہے. شیخ مفید آپ کے ذہنوں میں کہ کتنا بڑا نام، اور ان کی بارے میں آپ سب جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے، جس طریقے سے شیخ صدوق، شیخ مفید کے بارے میں آپ نے بہرحال باتیں سنی ہوئی. شیخ مفید اپنی کتاب الاختصاص میں ایک شخص کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ اس نے، وہ آیا چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. وہ آیا چھٹے امام کے پاس، اور چھٹے امام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت ابو ذر کے بارے میں. کیا فرمایا حضرت ابو ذر کے بارے میں؟ حضرت ابو ذر کے بارے میں فرمایا ما اذلت الخضرا وما اقلت الغبرا اصدق لہجۃ من ابی ذر. حضرت ابو ذر کے بارے میں کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ذر وہ ہیں کہ آسمان نے جس پر سایہ نہیں کیا، زمین نے جس کا بوجھ نہیں اٹھایا، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یہ روایت موجود ہے. اچھا، ہم بھی اس روایت کو سنتے ہیں اور اس روایت کو سننے کے بعد ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ابو ذر کا، جناب ابو ذر کا کیا مقام، کیا مرتبہ. اب آنے والا بھی یہی سوچ رہا ہے، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے کہتا ہے، اللہ کے رسول کے اس فرزند چھٹے امام سے کہہ رہا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا. پھر فرمایا کہ، کہنے لگا اللہ کے، کہنے لگا چھٹے امام سے، فَأَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں ہے، آسمان نے جس پر سایہ کیا ہو، زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا ہو، یعنی کوئی نہیں ہے ابو ذر سے زیادہ سچا. تو پھر آپ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امیر المومنین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حسن و حسین کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب یہ مسئلہ آتا ہے ہمارے ہاں. کیا مسئلہ آتا ہے؟ آپ کے سامنے کل ایک روایت پڑھ رہا تھا. روایت میں کیا تھا؟ سب سے اہم ترین کلمہ، اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. وہ کلمہ کہ جو جناب ابراہیم کو اللہ تعالی نے بھیجا، چار کونے جب کعبے کے بنائے تو وہ کون سا کلمہ تھا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب ہم جب یہ حدیث سنتے ہیں، جب یہ حدیث سنتے ہیں، اب اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، تفسیر بیان ہو رہی ہے. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ کیا ہے؟ روایت میں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، تم کیا جانو سبحان اللہ کیا ہے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو چار الفاظ ہیں یہ اتنے اہم ہیں، اتنے اہم ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے. اب تفسیر بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول، اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا. چار کلمے کہیں، یہ چار کلمے کیوں کہیں؟ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ اس لیے کہا، علم اللہ ان ابن آدم والجن یکذبون علی اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میں انسانوں اور جنوں کو پیدا کر رہا ہوں، تو یہ انسان اور جن جب پیدا ہو جائیں گے تو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھیں گے. یعنی وہ باتیں کہ جو اللہ کے بارے میں نہیں جانتے اپنی طرف سے کہیں گے، یا بہت ساری باتیں ایسے ہی اپنی سوچ اپنی سمجھ کے اعتبار سے کہیں گے، یعنی ہمیں وہ ملتا ہے نا کہ کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ وقت بھی آئے گا جب قیامت میں پروردگار اپنا پیر جہنم میں ڈال دے گا نعوذ باللہ، تو کہنے والے اپنے اعتبار سے کہتے ہیں، کیونکہ پروردگار جانتا تھا کہ جنوں اور انسانوں میں سے ایسے ہوں گے جو اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان اللہ، اللہ اس بات سے پاک ہے منزہ ہے، اللہ اس بات سے پاک اور منزہ ہے، یعنی بری مما یقولون، یعنی یہ جو تم کہتے ہو اللہ اس بات سے بری ہے، تمہارا کہنا نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس ان باتوں سے کہ جو انسان اور جن کہتے ہیں اس سے بری ہے، تو پہلے سے ہی کہا سبحان اللہ. اب الحمدللہ کیوں کہا؟ اللہ کے رسول فرماتے علم اللہ ان العباد لا یودون شکر نعمتی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جو بندے ہیں یہ میرا شکر ادا نہیں کریں گے، جب میرا شکر ادا نہیں کریں گے تو پہلے سے ہی، کیونکہ یہ شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں اور حق کے شکر ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے خود پہلے سے ہی کہہ دیا الحمدللہ، جتنی تعریف ہے پروردگار کے لیے. اور پھر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں فحمد نفسہ عز و جل، اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد خود کر لی، اگر ایسا نہ ہوتا تو فرماتے ہیں لولا ذلک لما انعم اللہ علی احد بالنعمۃ. یہ الحمدللہ کتنا مہم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے یہ الحمدللہ نہ کہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں نازل نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ بندے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، ویسے بھی کر بھی نہیں سکتے، یعنی اگر انسان اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر سجدے میں سر لے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، یہ خود ایک نعمت، تو انسان کر ہی نہیں سکتا، تو ویسے بھی نہیں کر سکتا اور کرے گا بھی نہیں، جب کرے گا بھی نہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نہیں نازل کرتا. لیکن یہ الحمدللہ کا کلمہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اپنے بندوں پر نازل کر رہا ہے. کتنی اہم بات ہے سبحان اللہ، کتنی اہم بات ہے الحمدللہ، کتنی اہم بات ہے لا الہ الا اللہ، کتنی اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہی وحدانیتہ لا یقبل اللہ الاعمال الا بہ. یہ تو وہ ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اگر یہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل ہی قبول نہ کریں. تو کتنا اہم کلمہ ہے کہ بندوں کے اعمال کا دار و مدار لا الہ الا اللہ پر ہے، اگر یہ کلمہ نہ ہوتا تو بندوں کا عمل قبول نہ ہوتا. اب آخری کلمہ اللہ اکبر، میں نے مختصر کیا صرف بات پہنچانے کے لیے، جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں جس نتیجے پہ لانا چاہ رہا ہوں وہاں تک لانا چاہتا ہوں. کہا اللہ اکبر، کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں فہیہ کلمۃ لیس اعلیہا کلام، یہ تو وہ کلمہ ہے کہ جس سے بڑا کوئی کلام نہیں ہے. اللہ اکبر کہ نماز کی ابتدا پروردگار کروا رہا ہے تو اللہ اکبر سے، یہ اسماء پروردگار میں سے. تو اب آپ نے اس روایت کو سنا، اس ذکر کے بارے میں آپ نے سنا، اب اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، کسی دن موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کروں کتنی فضیلت بیان کی گئی اس کلمے کی، کہ کوئی کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اچھا اب جیسے ہی انسان سنتا ہے تو اس حدیث کو سنا فوراً کہتا ہے کہ میں بھی اپنی تسبیح میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھوں گا. اچھا نماز میں پڑھ بھی رہا ہے، تھوڑا سا اور انسان اس کی عقیدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کتنا اہم کلمہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہم کلمہ وہی والی بات، آٹھویں امام نے کیا کہا تھا جب ایک مرتبہ نیشاپور سے گزر رہے تھے اور لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا جلوہ تو دکھا دیں اور کچھ ہم سے کلام کر لیں، ایک مرتبہ امام نے پردے کو ہٹایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل امن من عذابی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، پروردگار فرما رہا ہے میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا. امام نے پردے کو نیچے گرا دیا. اب جو یہاں تک سننے والا ہے وہ یہیں تک رہے گا، لیکن ایک مرتبہ جب خواہش ظاہر کی نا کہ اے پرزند رسول کچھ تھوڑا سا اور کہہ دیجئے، کچھ ہم اور سننا چاہتے ہیں، تو پھر اس وقت امام نے فرمایا بشرتہا و شروطہا و انا من شروطہا. دیکھو یہ نہ بھول جانا، یہ نہ بھول جانا کہ تمہیں یہ جو فضائل نظر آ رہے ہیں، یہ جو ثواب نظر آ رہا ہے، یہ جو اتنی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، نماز کے بارے میں تم نے یہ سنا، روزے کے بارے میں یہ سنا، فلاں کے بارے میں یہ سنا، یہ ساری چیزیں تمہارے ذہن میں ہوں گی، ان کے سب فضائل سن لوگے، لیکن اصل بات کو نہ بھول جانا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسالت یا امامت کا انکار کر بیٹھو. یعنی یہ سارے مربوط ہیں اس بات سے کہ پہلے تمہارا ایمان تو مکمل ہو جائے، پہلے تم اس سینٹر پوائنٹ پہ تو آ جاؤ، اس جگہ پر تو آ جاؤ جہاں سے تمہارا معاملہ حل ہوگا. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب وہ افراد کہ جو فرمان رسول کو سن رہے ہیں، لیکن جب فرامین رسول کو سنتے ہیں تو بنیاد کو بھول جاتے ہیں، بنیاد کو بھول جاتے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لکل شیئن اساس، یاد رکھو ہر چیز کی ایک بنیاد ہوا کرتی ہے. جب عمارت کی بات ہو رہی ہے نا تو انسان کا ذہن صرف اسی پہ گھوم رہا ہوتا ہے، اچھا کھڑکی ایسی ہو، اچھا دروازہ ایسا ہو، اندر کچن ایسا ہو. بھول گیا تو کس چیز کو بھول گیا؟ اس اساس کو بھول گیا کہ جس پر یہ عمارت تعمیر ہوئی ہوئی ہے. جب عمارت وہ اساس کو بھول گیا، فرض کریے اساس پر اس نے کوئی خرچ نہیں کیا اور صرف یہی سوچتا رہا کہ میں کچن ایسا بناؤں گا، میں دروازہ ایسا بناؤں گا، میں کھڑکی ایسی بناؤں گا، اساس کو بھول گیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ گھر رہنے والا ہے جس کی اساس نہ ہو، کیا وہ کھڑکی رہنے والی ہے؟ کیا وہ دروازہ رہنے والا ہے؟ تو سمجھ میں آیا کہ جب تک اساس کو مکمل نہ کریں گے اس کے بعد آگے کی بات ہوگی. اصل میں جب انسان ان چیزوں کو سوچتا ہے اساس کو بھول جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ولکل شیئن اساس، ہر چیز کی ایک اساس ہے. اور اسلام کی اساس کیا ہے؟ اسلام کی اساس ہے حبنا اہل البیت، اسلام کی اساس ہے ہماری محبت، ہم اہل بیت کی محبت. یعنی مسئلہ سارا یہ ہے. اب کیا ہوا؟ اب راوی نے سوال کیا کیا تھا، اب آ جائیں افصل روایت پہ جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. اللہ کے رسول نے ابو ذر کے بارے میں یہ فرمایا، تو فرمایا کیا فرمایا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس نے آسمان نے جس کے اوپر سایہ کیا ہو، زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا ہو، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. اے فرزند رسول، اے چھٹے امام، ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو ایسے ہیں نا، وہ تو امیر المومنین تو ایسے ہیں نا، حسن و حسین تو ایسے ہیں نا، تو یہاں پر آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اب امام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں تو نے سوال کیا لیکن تو نے متوجہ نہیں ہوا، تو بھول گیا. فرمایا اچھا ایک بات بتا. فقال علی، اس سے کہا، اس راوی سے، کم فیکم سنا، کم فیکم سنا تا شہرن، یہ بتا سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کہنے لگا 12 مہینے. کہا اچھا یہ بتا کہ شہر حرام، یعنی وہ مہینے کے جو حرام مہینے ہیں جن کا تقدس خاص ہے، وہ کتنے ہیں؟ کہا 4. کہا 4 کون کون سے آپ کے ذہنوں میں ہیں؟ ذیقعد، ذیلحج، محرم اور رجب. ذیقعد، ذیلحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں جن کو کہا جاتا ہے شہر الحرام، یعنی یہ بہت محترم مہینے ہیں. وہ مہینے تھے کہ جس میں عرب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کیا کرتے تھے. میرے مولا کا جملہ ہے نا کہ یہ کیسے لوگ ہو گئے تھے کہ انہوں نے شہر حرام کا بھی خیال نہیں کیا، محرم کے مہینے میں وہ ظلم کیا. تو 4 مہینے. اب امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتا، تو نے کہا 4 محترم مہینے ہیں، اس میں کیا ماہ مبارک رمضان ہے؟ اس میں ماہ مبارک رمضان ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ماہ مبارک رمضان تو اس میں شامل نہیں ہے. اب امام فرماتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کا مقایسہ کیوں ان کے ساتھ کرے گا؟ اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک تو وہ ہے کہ انا فی شہر رمضان لیلۃ العمل فیہا افضل من الف شہر. اس لیے کہ ماہ رمضان کا کوئی مقابلہ ہی باقی مہینوں کے ساتھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تو صرف ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، تو اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہا جس طریقے سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں پر کسی خاص چیز کو دیکھ کر بات ہو رہی ہوتی ہے، اب جو بات ہو رہی ہے اہل بیت سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے، اہل بیت کو اس میں شامل نہ کرو. اہل بیت کو شامل نہ کرو. تم کہہ رہے ہو کہ ابو ذر کے بارے میں یہ فرمایا تو اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہیں گے, امام حسن کے بارے میں کیا کہیں گے, امام حسین کے بارے میں کیا کہیں گے, شہزادی کے بارے میں کیا کہیں گے, امیر المومنین کے بارے میں کیا کہیں گے. تم نے غلط کیا. کیوں غلط کیا؟ اس لیے کہ امام فرماتے ہیں انا اہل البیت, ہم اہل بیت ہیں. لا یقاسو بنا احد, ہم سے کسی کا مقایسہ نہیں کرو. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یعنی جب بھی کسی کے فضائل کو سنو تو اس بات کو سمجھ لو کہ اب جو فضائل کسی اور کے بیان ہو رہے ہیں تو ان کا مقابلہ اہل بیت کے ساتھ نہ کرنا. اہل بیت کے فضائل الگ ہیں جسے بیان کیا جا چکا ہے. اہل بیت کے فضائل کو قبول کر لو, اس کے بعد پھر کسی کی فضیلت کو بیان کرنا. اس لیے کہ ان کی فضیلت بھی اگر ہے تو اہل بیت کی وجہ سے. اسی لیے انس بن مالک کہتے ہیں, انس بن مالک کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں, ہم برابر میں قریب میں بیٹھے ہوئے تھے تمام اصحاب, اور ابو ذر ہمارے درمیان موجود تھے. ابو ذر ہمارے درمیان موجود تھے, ساتھ میں زید بن ارقم بھی ہیں, زید بن ثابت بھی ہیں, سارے اصحاب موجود ہیں بڑے بڑے, اور ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ سیدہ کے در کا دروازہ کھلا, حسن و حسین آئے. بس جیسے ہی حسن و حسین آئے نا, ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنی باہوں کو پھیلا لیا, حسن و حسین کو اپنی گود میں لے لیا. اب جیسے ہی حسن و حسین کو اپنی گود میں لیا تو تھوڑی دیر نہ ہوئی ابو ذر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد ایک مرتبہ فوراً گئے اور جا کر حسن و حسین کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دیا. گرا دیا, ہاتھوں کو چومتے جاتے ہیں قدموں میں گرے جاتے ہیں, ہاتھوں کو چومتے جاتے ہیں قدموں میں گرے جاتے ہیں. اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ وہ آ کر ان اصحاب کے درمیان بیٹھ گئے. جب ان اصحاب کے درمیان بیٹھ گئے نا تو مالک بن انس نے قال له سرن, ایک مرتبہ آہستہ سے ابو ذر سے کہا, انت شیوخم من اصحاب بالرسول, اے ابو ذر تم تو وہ ہو کہ جو اصحاب رسول میں شیخ ہو, بزرگ ہو, اور تم یہ کر رہے ہو کہ یہاں سے اٹھتے ہو جاتے ہو, جا کر اپنے آپ کو حسنین کے قدموں میں گراتے ہو, ان کے ہاتھوں کو چومتے ہو. تو ایک مرتبہ کہنے لگے ابو ذر کہ ہاں اگر تم نے وہ سنا ہوتا جو میں نے اللہ کے رسول سے ان کے بارے میں سنا ہے تو تم بھی اپنے آپ کو ان کے قدموں میں گراتے ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ اصحاب کا مرتبہ الگ ہے, اہل بیت کا مرتبہ الگ ہے, اور اصحاب میں صحابی وہی ہے جو اپنے آپ کو اہل بیت کے قدموں میں گرا دے. درود پڑھیے محمد. سمجھ میں آیا. مسئلہ یہ ہے کہ جب فضائل کی بات ہوتی ہے, جب بات ہو رہی ہے فرامین رسول کی, تو وہاں ہم اس حصے کو بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں. اچھا آپ بار بار سنتے ہیں, اسی لیے بار بار سنایا جاتا ہے, یہ بار بار سنایا اسی لیے جاتا ہے. دیکھو بھول نہ جانا, جب تمہارے سامنے نماز کے فضائل بیان ہو, روزے کے فضائل بیان ہو, جب تمہارے سامنے دیگر عبادات کے فضائل بیان ہو, جب تمہارے سامنے ذکر خدا کے فضائل بیان ہو, یہ سارے فضائل جب تمہارے سامنے بیان ہو, ان سب کو سننا, اس کے مطابق عمل کرنا, لیکن اساس کو نہ بھول جانا, اساس کو اپنے ساتھ رکھنا, اس کے بعد تمہیں یہ فضائل فائدہ پہنچائیں گے. اب یہی بات ابو ذر کہہ رہے ہیں. جناب ابو ذر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا. حضرت ابو ذر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں فقال النبی, حضرت ابو ذر فرماتے لو صلیتم, اللہ کے رسول کی یہ صحابی کیا فرما رہے ہیں, لو صلیتم حتی تکون کل حنائر. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اگر تم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرا دو, نمازوں پہ نمازیں پڑھو, حتی تکونو کل حنائر, یہاں تک کہ تمہاری گردن کمان کی طرح ہو جائے, سجدے میں جا جا کر صورت حال یہ ہو جائے کہ تمہاری گردن کل حنائر کمان کی طرح ہو جائے, ما نفعکم, تمہیں یہ سجدہ کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا, حتیٰ تحب آل الرسول, یہاں تک کہ تم آل رسول سے محبت کرو. اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی, اے علی, لو انا عبدن عبد اللہ, اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے, ما دام نوح فی قومہ, کتنے کتنے سال عبادت کرے، جتنے سال حضرت نوح اپنی قوم کے درمیان رہے تھے، طویل عرصہ ہے نا، طویل عرصہ ہے. فرمایا کہ جتنے سال حضرت نوح اپنی قوم کے سامنے رہے، وکانا لہو مثل جبل احد، اور اس کے لیے اتنا سونا ہو اس کے پاس کہ جیسے احد کا پہاڑ، احد کے پہاڑ کے برابر اس کے پاس سونا ہو. فانفقہ فی سبیل اللہ، وہ سارا کا سارا سونا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. ومد فی عمری ہی حتی الف عام علی قدمیہ ثم قتل بین الصفا والمروہ، یہاں تک کہ اتنی نیکیاں انجام دینے کے بعد بھی وہ مارا جائے مظلومن صفا اور مروہ کے درمیان میں، مظلوم مارا جائے. لم یوالک یا علی، لیکن اے علی وہ تمہاری ولایت کو نہیں مانتا. لم یشم راہۃ الجنہ ولم یدخلھا، فرماتے ہیں تم اس کے جنت میں داخل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگ سکتا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو سمجھ میں آیا کہ معاملہ یہ ہے کہ فرامین رسول اہمیت رکھتے ہیں، انسان ان سے فائدہ اٹھائے، لیکن یہ فائدہ اسی وقت مکمل ہوگا جب ساتھ میں حب آل محمد موجود ہے، حب اہل بیت موجود ہے. اسی لیے زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اللہ کے رسول نے بیان کر دیا. دیکھو جب کسی مجلس میں بیٹھو، اچھا آپ مجلس کا مطلب ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ مجلس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ مولانا آئے ممبر پر بیٹھے، یہ ہے مجلس. نہیں، عربی زبان میں مجلس کا مطلب ہے جب بھی تم کسی بیٹھک میں بیٹھو، یعنی ساتھ بیٹھے ہیں، ایک ساتھ خاندان والے ہیں ساتھ بیٹھے ہیں، بچے ماں باپ ساتھ بیٹھے ہیں، بھائی بہن ساتھ بیٹھے ہیں، دوست احباب ساتھ بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے لفظ استعمال ہوگا مجلس. عربی میں ان سب کے لیے لفظ استعمال ہوگا مجلس. تو سمجھ میں آیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جب بھی کسی مجلس میں بیٹھو، کسی بیٹھک میں بیٹھو، اپنی مجلس اپنی بیٹھک کو زینت دو بذکر علی ابن ابی طالب. اس لیے کہ جب تم یہ کام کرو گے، اب سمجھ میں آیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ممبر سے، ہمارا تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ممبر سے بھی کیوں مسلسل بیان ہو رہا ہے، ہمارا اعتراض تو یہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ممبر کی بات چھوڑو، جب تم اپنی مجلس میں بیٹھے ہو، اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہو، ذکر علی کو کرو، ذکر علی کو کرو. کیوں کرو؟ کہا اس لیے کرو کہ جب تم ذکر علی کو کرو گے تو تمہاری مجلس بابرکت ہو جائے گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بد روایت ہے، روی الحافظ محمد بن یوسف الکنجی شافعی بے اسناد ہی اپنی اسناد سے بیان کرتے ہیں، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابی اقال. ایک مرتبہ آیا رسول اللہ کی خدمت میں، سأل ابو اقال، ابو اقال نے سوال کیا، من سید المرسلین، سید المرسلین کون ہیں، رسولوں کے سردار کون ہیں. جیسے ہی اس نے سوال کیا نا، فقال النبی من تظن یا ابا اقال، یہ بتا تو کیا سمجھتا ہے، کون ہے سید المرسلین، تیرے ذہن میں کیا ہے، کون ہے سید المرسلین. فقال آدم، کہا کہ سید المرسلین جناب آدم ہے. اب دیکھیں یہ ابتدائی، ابھی ہمیں یہ بات اس لیے ایسی لگ رہی ہے کہ کیسی بچوں والی بات ہے، ہم تو فوراً کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم نے اتنی دفعہ سنا ہے، ہم نے یہ سارے، وہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب اسلام ابھی نیا نیا پھیل رہا ہے، ابھی لوگوں کو اللہ کے رسول کے بارے میں صحیح سے معلوم نہیں ہے، لوگ آ کے سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں. اب اللہ کے رسول کے بارے میں سوال کیا، کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے، من سید المرسلین، سید مرسلین کون ہیں، رسولوں میں سب کا سردار کون ہے. اللہ کے رسول نے کہا تو بتا، تو کیا سمجھتا ہے کون ہے. اچھا اب آنے والا اتنا عالم ہے، اتنا سمجھدار ہے، اور عام شخصیت تو نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ آدم، کہہ رہا ہے کہ آدم. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں آدم کے بارے میں کہہ رہا ہے، کہا اس لیے کہ لیس اللہ خلقہ بیدہ ونفق فیہ من روحی، اس لیے کہ کوئی اور نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہو اور اپنی روح کو اس میں ڈالا ہو. تو سید المرسلین کون ہوئے؟ سید المرسلین کون ہوئے؟ آدم. اب ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خالی یہ نہیں, وہ کہتا ہے کہ اور ساتھ ساتھ اللہ کے رسول اور ساتھ ساتھ جناب آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز حوا کو رکھا, فاسکنہ جنت, اور ساتھ میں ان کو جنت میں بھی رکھا. تو اگر کوئی سید المرسلین ہونا چاہیے تو وہ آدم ہونے چاہیے. کہا کہ اچھا. اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فمن یکون افضل منہ, کوئی ہے جو اس سے بھی افضل ہے, کوئی ہے جو آدم سے بھی افضل ہے. تو کہنے لگا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدم سے افضل ہو, وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم بھی اپنی سوچ کے حساب سے کرتے ہیں, فلاں چیز فلاں, یہ چیز بہتر, یہ چیز افضل, یہ چیز وہ, یہ چیز وہ, ہم اپنی عقل کو استعمال کر رہے ہیں. جب ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں تو یہ غلطی کرتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو حل بتا رہے ہیں, مسئلے کا حل کیا ہے. دیکھو یاد رکھو, فمن یکون افضل منہ فقال النبی من فضلہ اللہ عز وجل, جس کو اللہ فضیلت دے دے اس کے بعد پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کے اپنے ہاتھوں سے بنایا, کس کے اس میں روپ ہوں کی. جس کو اللہ فضیلت دے دے وہ سب سے زیادہ افضل ہے. یعنی معیار یہی ہونا چاہیے, معیار یہی ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ افضل وہ ہے جسے اللہ فضیلت دے دے. تو سمجھ میں آیا کہ وہ افراد جو یہ کہتے تھے کہ فلاں شخص بزرگ ہے اس لیے وہ فضیلت رکھتا ہے, فلاں شخص زیادہ مثلا یہ ہے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا, وہ فلاں جگہ پر تھے اللہ کے رسول کے ساتھ, نہیں, معاملہ یہ نہیں ہوگا. جس کو اللہ نے فضیلت دی وہ سب سے افضل ہے. اب چاہے تمہاری نگاہوں میں وہ قبول تمہیں ہو یا نہ ہو, لیکن جسے اللہ نے فضیلت دے دی وہ سب سے افضل ہے. یہ معاملہ پیش آیا نا. چلے ہم امیر المومنین کی بات نہیں کرتے, کیا بعد میں بھی جناب اسماعیل کو مان کر ان کے بیٹے کو مانا گیا, جناب موسیٰ قادم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا گیا. کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کہا کہ نہیں, جناب اسماعیل بڑے تھے اور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت پرہیزگار تھے. ہاں تھے پرہیزگار, اتنے محبت تھی چھٹے امام کو, اتنی محبت تھی اور محبت کا اظہار کیا کرتے تھے مسلسل. تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ چھٹے امام کے بعد اسماعیل امام ہوں گے. حالانکہ امام نے یہ کام کیا. امام نے کیا کام کیا؟ جب اسماعیل کا ان کی زندگی میں انتقال ہوا تو سب کے سامنے, جس مدینہ کے قریب اسماعیل کا انتقال ہوا ہے, سب کے سامنے پیدل لے کر وہاں سے جنازہ چلے مدینہ تک. یعنی مدینہ کے نواح میں انتقال ہوا ہے, پورے مدینہ تک چل کر لے کر گئے, دیکھو اسماعیل کا انتقال ہو گیا. تو سمجھ میں آیا, جنازے کو لے جایا جاتا ہے کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک دوسروں کو دکھانے اور بتلانے کے لیے. تو اب یہ کوئی نہ کہے کہ یہ جلوس نکالا جاتا ہے یہاں سے وہاں تک تو کیوں نکالا جاتا ہے. بھئی کبھی کبھی نکالا جاتا ہے تاکہ سب کو سمجھ میں آئے, سب کو دکھایا جائے. کوئی تھا جس کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا تھا؟ تھا کوئی جس کا جنازہ نہیں اٹھایا گیا تھا؟ اب تمہیں دکھا رہے ہیں کہ ہاں ہیں اس کے چاہنے والے کہ جو اس کے جنازے کو اٹھانے کے لیے آمادہ اور تیار تھے. تو کبھی اٹھایا گیا, اس طریقے سے امام نے اٹھایا تاکہ سب کو پتا چل جائے اسماعیل امام نہیں ہے, میری زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا. لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے, پھر ان کے بعد ان کا بیٹا, اور انہوں نے ساتویں امام کو قبول نہیں کیا. تو انہوں نے اپنے اعتبار سے, اپنی منطق کے اعتبار سے سوچا کہ ہمیشہ بڑا بیٹا امام ہوتا ہے, اب تک امام حسین کے بعد جو بھی آ رہا ہے بڑا بیٹا ہے وہ امام ہوتا ہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا, اللہ جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے, جس کو فضیلت دے دی بس وہی امام ہے, وہی امام ہے. بس اللہ کے رسول نے سمجھایا, دیکھو آدم کے بارے میں جو تم بات کر رہے ہو, آدم اس لیے سید المرسلین نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو اس سے زیادہ فضیلت دی ہے. اب آنے والا سوال کرنے والا کتنا جاننے والا ہے, کتنا سمجھدار ہے, اسے سارے انبیاء کے بارے میں معلوم ہے. ایک مرتبہ کہنے لگا, اچھا پھر آپ کیا کہیں گے, کیا شیس افضل ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں شیس نہیں ہے. کہا ادریس ہیں؟ کہا ادریس نہیں ہے. ننو ہیں؟ کہا موسیٰ و ہارون ہیں؟ کہا موسیٰ و ہارون نہیں ہے. کہا ابراہیم ہیں؟ ایک ایک کر کے سارے انبیاء کے نام لینا شروع کیے. یعنی سامنے والا سمجھدار ہے, جانتا ہے, سارے انبیاء کے نام جانتا ہے. یہاں تک کہ جب سب کا انکار کیا اللہ کے رسول نے، نہیں عیسیٰ بھی نہیں ہے، یہاں تک معاملہ رک گیا۔ جب کہا کہ سب کے بارے میں سوال کیا، اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگا اللہ کے رسول، پھر تو کوئی ملک مقرب ہی ہو سکتا ہے، پھر تو کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا بہت قریبی ہو، وہ سب سے افضل ہو اور وہ سید المرسلین قرار پائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ اے شخص، مکلمک یا ابا اقال، جس سے تو کلام کر رہا ہے نا، وہ ہے سید مرسلین، وہ ہے سید مرسلین۔ اور ایک مرتبہ فرمایا، جب یہ کہا نا تو ایک مرتبہ خوشی سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے تو مجھے خوش کر دیا کہ آپ نے بیان کیا کہ آپ ہیں جو سارے انبیاء اور سارے رسول کے سردار ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ کے رسول، کیا اس سے زیادہ کچھ بیان کروں، کیا اس سے زیادہ کچھ بیان کروں؟ کہا کہ اللہ کے رسول بیان فرمائیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ان الانبیاء والمرسلین ثلاث مئة وثلاثة عشر نبیا۔ اللہ کے کتنے نبی ہیں؟ اللہ کے کتنے نبی ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں ثلاثة عشر، یعنی 30 اور 313 نبی ہیں۔ اللہ کے جو خاص بڑے نبی ہیں کتنے ہیں؟ 313 نبی ہیں۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لو جعل فی کفتن، لو جعل فی کفتن، اگر ان سارے بڑے انبیاء کو میزان کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور تمہارے صاحب کو، یعنی جو تمہارا رسول ہے، اسے ایک کفے میں، ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، لرجہ علیہم، تو یہ ایک صاحب، تمہارے جو صاحب کا پلڑا ہے، وہ ان 313 پر بھاری ہوگا، ان 313 پر بھاری ہوگا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ سب سے افضل ہے تو کتنے افضل ہیں، اگر وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اللہ کا رسول ایک جگہ جمع ہو، تو اللہ کا رسول ان سب سے افضل ہے، اللہ کا رسول ان سب سے افضل ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، تم پورے زندگی کی بات کر رہے ہو، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ معیار انسان تبدیل کرے۔ جب عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو عام لوگ ہیں، جب فرمان رسول کو دیکھ رہا ہے تو اس بات کو سمجھے، ایک جانب اللہ کے رسول کے اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ لا یقاسو بنا احد، ان کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں کرو، ان کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھو کہ ان کے مقابلے میں یہ، ان کے ساتھ کسی کو قیاس نہ کرو، یہ آل رسول ہے، یہ آل رسول وہ ہیں کہ امت نے جتنے ستم کیے کبھی بد دعا نہ کی، کبھی بد دعا نہ کی، چاہے کتنے ہی ستم کیوں نہ ہو گئے، وعدہ طفلی بار بار یاد دلایا گیا، اے زینب، اے زینب، تمہیں یاد ہے نا تمہارے بابا نے پہلے سے کہا تھا، وہ لمحہ آئے گا جب تمہیں شام لے جایا جائے گا، دیکھو بد دعا نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا۔ یہ اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ امت نے جتنے چاہے ظلم کر لیے، لیکن اہل بیت نے، اہل بیت نے کبھی بد دعا نہ کی، یہاں تک کہ وہ بی بی کہ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، اسے بازاروں میں لے کر آئے، ہائے۔ روایت میں جب شام کے سفر پر لے کر چل رہے تھے، راوی کہتا ہے، آپ نے کل سنا تھا نا کہ وہ لمحہ تھا جب ذکر کیا کہ زینب کا سر زخمی تھا، صرف سر زخمی نہیں تھا، چہرہ بھی زخمی تھا۔ کسی نے پوچھا، کسی نے پوچھا خولی سے، اے خولی، اتنا بتا تو نے کیا کیا مظالم کیے تھے آل رسول پر؟ ایک مرتبہ خولی کہنے لگا، جب شام غریبہ ہوئی، ایک ایک کر کے خیمے جلائے گئے، وہ لمحہ آیا، ایک مرتبہ آل رسول پر دشمن رسول ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ ایک ایک سامان کو اٹھا لیا گیا، اور لمحہ وہ آیا، ارے آل رسول، رسول، آل رسول کا سامان لوٹ لیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ خولی کہتا ہے میں تھوڑا دیر سے پہنچا، میں نے دیکھا ارے سب اسباب لوٹ چکا ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جسے میں لوٹ کر حاصل کروں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک ننی سی بچی ہے جس کے کان میں دو گوشوارے موجود ہیں، بس وہ گوشوارے دیکھنے تھے۔ میری آنکھیں چمک اٹھی، میں تیزی سے آگے بڑھا، میں آگے بڑھ کر اس بیوی سے ارے گوشوارے مانگنا چاہتا ہوں، لیکن وہ چھوٹی سی بچی اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھتی ہے۔ ارے یہ معمولی سی ارے یہ میرے بابا کی نشانی ہے، لیکن وہ کہتا ہے بس میرا دل یہ ہوا میں کیسے ان بالیوں کو چھوڑ دوں۔ ایک مرتبہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، ارے اس زور سے ان بالیوں کو چھینا، وہ ننی سی بچی ارے اس کے کان زخمی ہو گئے، کانوں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ خولی کہتا ہے اس کے بعد میں مزید آگے بڑھ کر میں ایک اس جگہ پر پہنچا جہاں میں نے دیکھا ایک ایسا خیمہ ہے جس میں ایک نہیں وہ بیمار شخص لیٹا ہوا ہے، ارے ایک بستر نظر آیا۔ بس جیسے ہی اس بستر پر میری نگاہ پڑی، میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور لوٹ لے، میں تیزی سے آگے بڑھا، اس زور سے بستر کو کھینچا، ارے بیمار منہ کے بل زمین بس کہتا ہے میری تشفی نہ ہوئی، میں مزید آگے بڑھا اور کیا دیکھا، ارے ساری بیویوں کی چادریں چھیری جا چکی ہے لیکن ایک بیوی ایسی ہے، ارے کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ کر اس کی چادر کو چھینے، لیکن خولی کہتا ہے میں اس بیوی کی جانب بڑھا، میں نے آگے بڑھ کر اس بیوی کی چادر پر ہاتھ ڈالا، ارے وہ کوئی اور نہ تھی علی کی بیٹی زینب، 55 سال کی بوڑھی زینب۔ ایک مرتبہ چادر کو ایسے تھام لیا، خولی کہتا ہے میں نے مکمل زور لگایا لیکن زینب کی گرفت کمزور نہ تھی، بس جب میں نے دیکھا ارے زینب چادر کو چھوڑ نہیں رہی، ایک مرتبہ اپنا نیزہ نکالا، ایک مرتبہ اپنا تازیانہ اٹھایا اور اس زور سے زینب کے چہرے پر مارا، ارے زینب کا چہرہ، ارے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ جو خطائیں ہو گئی ہیں بار الہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بار الہ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ امام سجاد کے صدقے میں تمام مومنین کو شفائے کاملہ عطا فرما، اس بیماری کو تمام مومنین سے دور فرما، زیارت کے راستوں کو کھول دے، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بار الہ جو مرحومین ہمارے اس دنیا سے گزر گئے ہیں بار الہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما، ہم تمام کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، بار الہ ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں ہماری اولادوں میں اہل بیت کی محبت کو قائم و دائم فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسن،
اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، میں وارث تطہیر ہوں، نام سے نبی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، زندہ تھا تو ڈر ڈر کے ہمیشہ ہی لڑے ہو، اب سر ہے تو ہونٹوں پہ چھڑی مار رہے ہو، تم کتنے بہادر ہو میں سب دیکھ رہی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، زہرا کو بھی دربار میں تم نے تھا بلایا، دربار میں میں بھی ہوں مگر فرق ہے اتنا، پردے میں تھی وہ اور میں بے پردہ کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں بازار سے دربار میں لے آئے ہو مجھ کو، چاہوں تو جلا سکتی ہوں خطبوں سے میں تم کو، صابر کی بہن ہوں جو میں خاموش کھڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں زندہ تھا تو ڈر ڈر کے ہمیشہ ہی لڑے ہو، اب سر ہے تو ہونٹوں پہ چھڑی مار رہے ہو، تم کتنے بہادر ہو میں سب دیکھ رہی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بن شام کے لوگ میں بنتے، تم اپنے پیمبر کو اگر دیکھنا چاہو، نہضے پہ جو یہ سر ہے اسے غور سے دیکھو، ہم شکل پیمبر ہے یہ میں اس کی پھوپھی ہوں، اے شام کے لوگوں میں اے شام کے لوگوں میں بن، زندہ تھا تو ڈر ڈر کے ہمیشہ ہی لڑے ہو، اب سر ہے تو ہونٹوں پہ چھڑی مار رہے ہو، تم کتنے بہادر ہو میں سب دیکھ رہی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بن اے شام کے لوگوں میں، زنجیر میں جھکڑے جو یہ بیمار کھڑا ہے، زنجیر میں جھکڑے جو یہ بیمار کھڑا ہے، سجدہ اسے کعبے کی فصیلوں نے کیا ہے، منصب میں بڑا یہ ہے میں رشتے میں بڑی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بنت علی ہوں، اے شام کے لوگوں میں بن، ہونے لگی دربار میں مشترکہ اذانیں، ریحان ادھر نہ نبی گونجا فضا میں، بی بی نے کہا فخر سے میں جیت گئی ہوں اے شام کے لوگوں. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے، زین العابدین میری ہی آغوش میں اتارے. یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا. کرتے ہیں رشک مجھ پر کوسل کے بھی کنارے، زینب کے سر میں میں نے دو سال ہے گزارے. میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. روتی ہوں یاد کر کے وہ بے کشی کا منظر، مولا چھپا رہے تھے مجھ میں جو لاش اصغر. اس دن کے بعد بھی نہ مجھ کو سکون ملا ہے. میں خاک کربلا ہوں، خاک کربلا ہوں. ہے اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے. ارے منظر وہ بھی میری، منظر وہ بھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے. اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے. منظر وہ بھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے. میں خاک رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے. شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چھوما، زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چھوما. اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے. میں خاک
رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، اے زائرین مولا چلنا یہاں سنبھل کر، قرآن فاطمہ کا بکھرا ہوا ہے مجھ پر، نہ جانے کس جگہ پر کس کا لہو گرا ہے، میں خاک کربلا ہوں، رتبہ میرا جدا ہے، توقیر تو بھی کر لے آل ابا کا ماتم، جو شام میں گئی تھی اس بیردا کا ماتم، ممنون ماتمے کی مخدوم فاطمہ ہے، میں خاک کربلا مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین، یا وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق یا حسن یا حسین، مولا
یا حسین، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمت الزہراء سیدت نساء العالمین، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیک وعلی ولدیک الشہیدین علیین وعلی اخیک ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغربا، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیک یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب عز و الزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، الامان الامان الامان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ مخرجک وزہورک ورحمت اللہ وبرکاتہ.